ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا دن جسے یوم عاشور کے نام سے شریعت مطہرہ میں یاد کیا جاتا ہے، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ، اس دن کو تاریخ اسلام کے اندر اور وہ واقعات جو اسلام اور اہل حق کے حوالے سے ہمارے سامنے رو پذیر ہوئے، اس دن کو اس مناسبت کے اعتبار سے اور ابھی زمانوں میں جو اور انقلاب آئے گا تو بڑے بڑے انقلابات کے حوالے سے یوم عاشور کو ایک بہت بڑی افادیت اور اہمیت حاصل ہے. خانواد اہل بیت کے حوالے سے تو شب عاشور، ایک تفصیلی گفتگو میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں امام عالی مقام کا کربلا جانا اور آپ کی منقبت جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی گئی اس کا ایک اختصاری خلاصہ ہم نے گزشتہ شب پیش کیا تھا. شب عاشور اور یوم عاشور ان افضل ترین دنوں میں سے ہے کہ علماء ربانین کہتے ہیں کہ ہمیشہ اہل حق کو باطل کے اوپر جب کامل فتح نصیب ہوئی ہے تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام یوم عاشور ہی کو مختص فرمایا ہے، چاہے حضرت آدم کا معاملہ ہو یا حضرت نوح کا طوفان سے ختم ہو کر کشتی کو کنارے پر لگنے کا واقعہ ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نمرود سے مخاصمت اور فتح کی بات ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دربار میں اس سے مقابلہ اور فرعون اپنے تمام تخت و تاج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا اور حق کا پرچم جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا اس کو بلند کر دیا گیا، تو وہ بھی یوم عاشور تھا. اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے اور احکام شریعہ کا مکمل نقشہ بگاڑنے کے لیے صحابہ کرام کی مسندوں پر ایک فاسق فاجر چڑھ بیٹھا، قریب تھا کہ وہ شریعت مطہرہ کے اندر تحریف کرتا اور دین کے نقشے کو بگاڑ دیتا، اللہ رب العزت نے جس طرح یوم عاشور میں حق کو ابراہیم کی صورت میں ظاہر کیا، حق کو نوح علیہ السلام کی صورت میں ظاہر کیا، حق کو ابراہیم کی صورت میں ظاہر کیا، حق کو سیدنا موسیٰ کی صورت میں ظاہر کیا، ان تمام ادوار کے مظاہر کو جمع کرتے ہوئے حق کے یہ سارے چشمے امام علی مقام میں جاری فرما دیے. یزید کے ساتھ آپ کا معرکہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معرکے کو پڑھا ہو جان و جگر کے ساتھ، اور جس کے قلب و جگر کے اندر اسلام کی اہمیت، خدا کے حرام کو حرام جاننا اور ماننا اور خدا کے حلال کو حلال جاننا اور ماننا، اس کی قدر و اہمیت اگر ہو، جو خدا کی رضا کو غالب رکھتا ہو اپنی خواہشات پر اور خدا کی مرضی کو ہمیشہ اپنے سامنے مقدم رکھتا ہو، وہی سمجھ سکتا ہے کہ امام علی مقام اور یزید کے درمیان کیا فرق ہے اور امام علی مقام کے نکلنے کا کیا مقصد ہے. اس پر میں نے گزشتہ شب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی. یوم عاشور کو صرف یہی فضیلت حاصل نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بپا بھی اسی دن ہوگی، قیامت بپا بھی یوم عاشور ہی کو ہوگی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی، فرما یوم عاشور 10 محرم الحرام. فرمایا حضور وقت کیا ہوگا، تو فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگ جاتا ہے تو جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس قسم کا وقت ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت عاشور کے دن غروب آفتاب سے پہلے قیامت کو نافذ کر دیا جائے گا. پوچھا گیا حضور دن کون سا ہوگا، فرمایا عاشور کا. فرمایا ہفتوں کی ترتیب کے اعتبار سے دن کون سا ہوگا، حضور نے فرمایا جمعہ کا. تو جمعۃ المبارک اور غروب آفتاب سے پہلے کا وقت اور تاریخ کے اعتبار سے یوم عاشور ہے، تو یہ ساری چیزیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صرف حضور نے سن کو ذکر نہیں کیا کہ 2009 ہوگا یا 2010 ہوگا یا 2050 ہوگا یا 3000 سے زیادہ نکل جائے گا، سن کو میرے آقا نے بیان نہیں کیا. وہ بیان نہ کرنا عدم علم کی دلیل نہیں تھی، وہ بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل نہ تھی کہ رب نے آپ کو نہ بتایا، وہ بیان کرنا اس بات کی دلیل نہ تھی کہ حضور کو قیامت سے متعلق کچھ نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں حضور کو تو پتا نہیں قیامت کب آئے گی، تو میں نے کہا تم نے کبھی امام علی مقام کو پڑھا ہو تو تمہیں پتا چلے. حضور نے تو فرمایا کہ قیامت یوم عاشور کو آئے گی، حضور نے تو فرما دیا جمعے کے دن آئے گی، حضور نے تو ٹائم بھی بتا دیا ہے، حضور نے تو ساری علامت بتا دی. فرمایا کہ غروب سے پہلے آئے گی، جمعے کے دن آئے گی، 10 محرم الحرام کو آئے گی، عاشور کا دن ہوگا. ہاں سن نہیں بتایا، اگر سن بتا دیا جاتا تو پھر یہ مسجدیں خالی ہو چکی ہوتی. سن بتا دیا جاتا تو سارا نظام، یہ نظام شریعہ جو ہے یہ ختم ہو کر رہ جاتا، اور اگر سن بتا دیا جاتا تو آج خوف خدا اور رضا الہی کی جو محبت ہے اور شریعت مطہرہ پر چلنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر رب کے راستے کی طرف آنے کی جو جستجو ہے وہ سب ختم ہو جاتی. اسلام کا سارا راز ہی قیامت میں رکھا گیا ہے، اور قیامت کا سارا برہم ہی اس کے سن میں رکھا گیا ہے. تو کس سن میں قیامت آئے گی، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اخفا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے کہ حضور آپ یہ چیز، محبوب آپ یہ چیز ذکر نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، اور یہ نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ نظام اسلام بدستور قائم رہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ چیزیں ذکر فرما دی ہیں، اس لیے کہ قیامت میں قرآن کے اندر قیامت کے متعلق ساری باتیں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی تمام علوم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے ہیں، سکھا دیے ہیں، اور سکھانے کے بعد خود ہی دعویٰ کیا رب نے کہ ہم نے کتاب پڑھا دی، سکھا دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَحْبُوب، اس کتاب سے ہم نے تجھے تعلیم دے دی، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر اس چیز کی جسے تو نہیں جانتا تھا. اب کوئی کہے فلانی چیز حضور نہیں جانتے تھے، تو آسان سا جواب ہے یہ ہے کہ قرآن میں وہ چیز ہے، کہا ہے، تو ہم نے کہا اللہ نے اسی کو سکھانے کی بات کی ہے. اللہ نے فرمایا جو تو نہیں جانتا وہی سکھائیں گے. اب تم کہو یہ نہیں جانتے، تو اللہ فرماتا وہی تو میں نے سکھا دیا. تم کہو جناب یہ نہیں جانتے، اللہ کہتا وہی تو میں نے سکھا دیا ہے. اس لیے کہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب جو میں نے تجھے سکھایا ہے نا وہ کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے، سکھایا تو بے شمار لوگوں کو ہے، لیکن جو تجھے سکھایا، لوگوں کو تو میں نے دنیا بسا کر دے دی، لیکن ان کی اتنی بڑی دنیا کو میں نے قلیل بنایا. یہ اپنے 400 گز کے گھر کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس دنیا کی وسعت کو بہت طویل سمجھتے ہیں، اس کی رفتار، اس کے کردار، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر حیران اور شزدر ہو جاتے ہیں. کاپی قلم اٹھا کر اگر لکھا جائے تو دنیا کی نعمتوں کو ہم لکھ نہیں سکتے. اس دنیا کے نقشے پر جو اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے شاہکار پیدا کیے ہیں اس کو ہم ضبط تحریر نہیں لا سکتے. اگر لے بھی آئے تو پھر بھی قلم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ابھی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو دریافت ہی نہیں ہوئی ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو منصہ شہود پر آ گئی ہے، یہ تو وہ چیز ہے جس کو ہماری آنکھیں احاطہ کر رہی ہے، لیکن اب تو زمین کے اوپر کتنے راز مخفی ہیں، سمندر کے اندر کتنے راز مخفی ہیں، ان نباتات کے اندر کتنے راز مخفی ہیں، ان جمادات کے اندر کتنے راز مخفی ہیں، ان معدنیات کے اندر کتنے راز مخفی ہیں، اس عالم اجسام کے اندر کتنے راز مخفی ہیں، ان عالم لاہوت اور ناشوت کے اندر کتنے گویا کے راز مخفی ہیں. انسان تو اس کاشر اشیر کو درکنار رائی کا قطرہ بھی نہیں پا سکا ہے، تو اس کو شمار کرنا محال ہے. تو نہ ختم ہونے والی اللہ کی نعمت اور شاہکاری کی داستان ہے، اس کو کون ضبط تحریر لا سکتا ہے؟ تو یہ کائنات تو خدا نے اپنی قدرت کی دلیل پر بنایا ہے، اس کا احاطہ انسان کہاں کر سکتا ہے؟ یہ آج سائنس تقریر کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اپنے سائنس اور اپنی فکر کو آگے بڑھا کر جا رہی ہے. کبھی ٹھوکر کھاتی ہے کہ غلط کہہ دیا تو پھر لوٹ کر پیچھے آتی ہے، کب پھر جستجو کرتے ہیں، پھر ٹھوکر کھا کر آگے چلتی ہے. تو کہیں اس بات کی طرف جاتی ہے، کہیں نفی کی طرف جاتی ہے، کہیں یہ کہتی ہے ہماری عقل سے سب باہر ہے. یہ باہر ہے، یہ انسان کی گرفت سے باہر ہے. ایک چیز کو وہ پہنچ تو جاتی ہے، لیکن جس چھوٹی سی چیز پر وہ پہنچتی بھی ہے اس کے مطابق وہ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن خدا کی تخلیق کے اعتبار سے وہ قطرہ ہوتا ہے. اس قطرے کے پاس وہ پہنچتی تو ہے، لیکن وہ بنا کیسا ہے اس کے سبب کو نہیں پا سکتی. وہ خود بخود ختم کیسے ہو رہا ہے اس کے سبب کو نہیں پا سکتی. آج سائنس موسمیات کے اعتبار سے حیران ہے کہ نہ جانے گویا کہ زمین کے اوپر حدت کیوں بڑھ رہی ہے، اور یہ برفانی پہاڑ گلیشیئر وغیرہ پگھل پگھل کر سمندر کی طرف آ رہے ہیں، اور خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے، تری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو روکے کیسا کچھ نہیں پتا. صرف یہ پتا یہ ہو رہا ہو تو اندھے کو بھی پتا یہ پگھل رہا ہے اور پانی بڑھے گا، یہ ہو رہا ہے. آخر یہ کون کر رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آخر کیا چیز ایسی کی جائے نہ ہو؟ انسان اس سے قاصر ہے. زلزلے کے حالات ہیں کہ جناب صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو دو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ سرک جاتی ہیں اور اس سے زمین کے اندر گویا کہ اعتدال ختم ہو جاتا ہے. آخر وہ دو پلیٹوں کو ترتیب کس طرح دیا گیا ہے؟ کیا انسان اس قسم کا نظام بنا سکتا ہے؟ تو جائیے نا کہ زمین کے نیچے داخل ہو کر ان زمین کی پلیٹوں کی خلا کو ختم کر دیجئے اور اس کو جوڑ دیجئے، نہیں پہنچ سکتا. خیر مختصر یہ حضرات گرامی کہ اللہ کی تخلیق کے شاہکار زمین پر کئی صورتوں پر منقسم ہیں، کئی عالموں پر منقسم ہیں. کچھ عالم نباتات ہیں، جمادات ہیں، اس طرح کے کئی ہزار عالموں پر ہے. ہم کسی کئی ہزار عالم پر خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے. یہ عالم اجسام کے جسم ہی جسم ہے تو یہ ایک عالم ہے. کہیں پر روح ہی روح ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں پتھر ہی پتھر ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں سبزہ ہی سبزہ ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں خشکی خشکی وہ ایک عالم ہے، کہیں لالہ زار ہی لالہ زار ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں صحرائی صحرا ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں تری ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں خشکی ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں بلندی ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں سفلی ہے وہ ایک عالم ہے، کہیں سمندر ہے تو وہ ایک عالم ہے. سمندر کے اندر کروڑ ہا درجے ہیں، وہ سارے علوم کے اعتبار سے تشکیل دیے گئے ہیں. تو اتنے ہزار عالموں پر اس کائنات کو سنوارا گیا ہے، ہم تو ان ہزار عالموں میں سے کسی ایک عالم کو درکنار، اس ایک عالم کے اشر اشیر کو نہیں لکھ سکتے. اتنے ہزار عالموں پر اس دنیا کو تخلیق دیا گیا ہے، تو اتنے ہزار عالم میں سے کسی ایک عالم تو درکنار کہ جس ہماری تحقیق کی ایک عالم پر مکمل ہو چکی ہو، بلکہ ایک عالم کے عشرے عشیر پر بھی نہیں ہو چکی، اس کے دسویں حصے پر بھی نہیں ہو چکی. تو اندازہ کیجئے کہ رب کریم اتنی بڑی کائنات کو بنا کر کہتا ہے یہ بہت تھوڑی ہے. اللہ فرماتا محبوب یہ دنیا اور اس کی متاع، اس پر حیات انسانی اور اس کی ساری زینتیں جو ہیں وہ قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں، بہت قلیل ہیں. مولا اتنی بڑی دنیا جس کو ہم ذکر کریں تو صرف اس کے مضامین، اس کی فہرست اور اس عالم کے انڈیکس کو اور فہرست کو ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ کتنے عالم اس کے اندر سمو دیے گئے ہیں، وہ ہمارے احاطے اور ضبط گفتگو سے باہر ہے. تو اتنی بڑی دنیا کے اندر اتنا پھیلاؤ ہے ایک ایک عالم کے اندر، تو مولا اس کو تو قلیل کہتا ہے. تو خدا کہتا ہے یہ دنیا ہی نہیں بلکہ اس میں تمام متاع جو ہے، متاع حیات جو ہے اور متاع نظام جو ہے، متاع ہماری خوشنودی اور ہمارے شاہکار کے جو متاع ہے، یہ سب قلیل ہیں. لیکن جب مصطفیٰ کو قرآن سے سکھا دیا گیا، فرما محبوب تجھے قلیل نہیں سکھایا ہم نے اور نہ قلیل دیا. جب دینے پر بات آئی تو خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ اتنی بڑی دنیا ہم نے بنا دی تو ہم نے تجھے قلیل دے دیا. قلیل کہتا تو دنیا کا احاطہ ہو جاتا، تو رب نے کثیر بھی نہیں کہا، کیونکہ قلیل کا مقابلہ کثیر ہے. اگر خدا صرف کثیر کہہ دیتا تو کتنی بڑی بات ہو جاتی تھی کہ اتنی بڑی دنیا زمین آسمان سمیت. آپ ذرا اس پر غور کریں تو آپ کو خاندان اہل بیت اور حضور کا مرتبہ پتا چلے گا کہ جناب اتنی بڑی دنیا کو پھیلانے کے باوجود رب اس کو قلیل کہتا ہے. اگر حضور کو کثیر دے دیتا تب بھی بات دوبالا ہو جاتی. رب نے کہا کثیر نہیں، جہاں سینکڑوں کثیر آ کر جمع ہوتے ہیں وہ بنتا ہے کوثر. کوثر کثیر کا مبالغہ ہے. فرمایا وہ بنتا ہے کوثر، یعنی کئی کثیر. اس ایک قلیل کے مقابلے میں صرف ایک کثیر دے دیا جاتا تو اس پر بھی انسان شزدر اور حیرت ہو جاتا. ہما وقت محبوب مصطفیٰ کی تعریف کرتا کہ خدا کے کتنے انعام آپ پر ہے، لیکن خدا کہتا ہے ہمارا محبوب جیسا ہے، وہ ہمارا محبوب ہے تو عطا بھی ہمارے مطابق ہوگی نا. فرمایا تمہیں اتنی بڑی دنیا دے کر ہم نے قلیل قرار دیا، محبوب کو کثیر نہیں. یہ اتنی بڑی دنیا مل کر کثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کئی کثیر مل کر کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرما انا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت کا ایسا نہ ختم ہونے والا خزانہ عطا فرما دیا ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا. ان آتینا کثیر نہیں فرما، ان آتینا کل کوثر. کوثر جو اس سے سخت مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے جو کثیر کے ساتھ ہوتا ہے. اور جہاں پر عطا کی گئی اور نعمتیں تو یہ دیا گیا، اور علم اس میں داخل ہے لیکن علم کو الگ ذکر کر دیا گیا. فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، جب ہم تجھے پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے جو تجھ نہیں جانتا ہوگا. تو فرمایا محبوب اس خطہ عرض پر ہم نے جو نعمتیں بنائی وہ قلیل ہیں. اور آج ہم لائبریریوں کا سروے کریں نا، اگر جا کر کہیں دنیا میں آتا ہے کہ ترکی میں سب سے بڑی لائبریری ہے، کہیں آتا ہے بغداد میں بڑی لائبریری ہے، کہیں آتا ہے آکسفورڈ کے اندر بڑی لائبریری ہے، وہاں جاؤ تو جناب اتنی کتابیں، ایک ایک فن پر اتنی کتابیں. ہم نے تو بغداد شریف کے اندر دیکھا کہ جناب اگر علم نحو اٹھا لیا جائے، نحو کے اندر صرف اگر اسم کی بحث اٹھا لی جائے تو ہزاروں کتابوں کے کارڈ ایک ڈرا کے اندر پڑے ہوتے ہیں. تو صرف اسم کی بحث پر کئی سو کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ جناتوں نے تو نہیں لکھی، یہ انسانوں نے لکھی. اب یہ تو وہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے اور وہ کارڈ کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں سامنے آ گیا. ان سے پہلے جو گزرے ان کے علم کو کس نے جمع کیا، ان سے پہلے جو گزرے ان کے علم کو کتنے جمع کیا. آج ہم لائبریری میں چلے جاتے ہیں اور اتنی بڑی ساری کتاب کی لائبریری دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں، اتنی کتابیں تو وہ کس نے لکھی؟ انسان نے لکھی، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اس علم سے انہوں نے لکھا. اب یہ ساری کتابوں کا علم کسی آدمی کے اندر ہو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو تحریرات کر کے گویا کہ رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ ہے جو ضبط تحریر آ گیا، ضبط طبعات آ گیا، لیکن وہ علوم جو اب تک آئے نہ تھے اور باقی رہ گئے، یہ تو صرف وہ ہے کہ جو اس صدی کے ہوں گے یا اس صدی سے پہلے کے ہوں گے یا اس صدی سے پہلے کے ہوں گے، لیکن وہ علوم جو سیدنا آدم سے چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے اس کو کون شمار کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت خود فرماتا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے اپنے سارے انسانوں کو علم تو دیا ہے لیکن بہت تھوڑا دیا ہے. اتنا علم، دنیا کو پہلے قلیل کہا اور اپنے محبوب کو کوثر دے دیا. اور جہاں علم کی بات آئی تو فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے انسانوں کو علم دیا. مولا بہت علم دیا، فرمایا قلیل دیا ہے. مولا اتنی ساری کتابیں اور ہزاروں کروڑوں موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں اور ہزاروں کروڑوں خربوں صفحات پر بکھرے ہوئے یہ مضامین تیری نگاہ قدرت کے اندر مولا قلیل ہے، تھوڑا ہے. فرما ہاں ہم کہتے ہیں، کلام پاک کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے یہ بہت ہی تھوڑی کی صورت میں کائنات میں علم بانٹا. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ علم حاصل کریں گے، علم پڑھیں گے، علم کے دریا بہائیں گے، یہ سارے علم، ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ سارے طبقات انسانی کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان علم حاصل کریں گے بیان کریں گے انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے افراد ہوں گے. افراد کو گنے تو بندہ گویا کہ مرکب جائے اور عقل اس کی مفلوج ہو جائے. تو اب اتنے افراد کو گننا تو درکنار, ان کے سینوں میں موجود علوم کو کون گنے گا, اس کو کس پیمائے میں ناپے گا. رب فرماتا ہے یہ سارے علم جو ہے یہ ہم نے دیے ہیں, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, یہ سارے علوم جو ہے یہ ہماری جانب سے بہت تھوڑے ہیں. اس کو دیکھیے, اس کے آ کر پھر علم غیب پر بات کریں نا, پہلے حضور کی شان تو سمجھیں. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ پہلے منصب نبوت کی شرائط تو سمجھیں, ذات نبوت کے تقاضے تو سمجھیں. جو قرآن بیان کرتا ہے چھوٹی سی بات, دروازے کے پیچھے کیا حضور جانتے تھے, کتنی بڑی جہالت ہے یہ, اور کتنی بڑی لعنت کی بات ہے کہ سید عالم کے لیے اس قسم کے سوالات اٹھائے جائیں کہ کل کیا ہوگا. حضور جانتے ہیں یہ ہوگا, اور جناب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سورج گرہن ہوگا تو مولوی صاحب پہلے خود اعلان کرتے ہیں کہ جناب سورج گرہن کی نماز پڑھائی جائے گی. تو ہم نے کہا آپ کو محکمہ موسمیات پر اتنا اعتماد ہے کہ پہلے سے آپ اعلان کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے چاہے جس محکمے کے ہوں, افراد انسانی میں جس قدر قوت اور حیثیت ہو, سب علم ہماری جانب سے ہوتا ہے, علم ہماری نعمت ہے, علم ہمارا عطیہ ہے. سارے انسانوں میں ہم نے اتنا علم بانٹ دیا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس کو ہم نے قلیل کہا ہے, اور وہ بہت تھوڑا ہے ہماری عطا کا, بہت قلیل حصہ ہے. اور جو محبوب کو سکھایا کہ وہ علما کا ما لم تکن تعلم, علما کا محبوب سارے انسانوں کو تو دے کر ہٹا دیا ہے, اب تجھے سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ فرمایا جو تو نہیں جانتا, اور تیرے سینے کو ہم نے علم نشرح کہہ کر اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ساری انسانیت کی سمجھ تو ایک قطرے میں ختم ہو جاتی ہے, تیری سمجھ تو اتنی بالغ ہے کہ ساری چیزیں تجھے بتانی ہے, ساری چیزیں تجھے بتانی ہے, اس لیے کہ ہم نے تیرے سینے کو اتنا وسیع اور عریض کر دیا ہے. فرمایا وہ علم کا سکھا دیا تجھے تیرے رب نے, ما لم تکن تعلم, جو تو اپنے فہم اور علم کمال کے اعتبار سے اور عقل بالغ کے اعتبار سے اور عقل کمال کے اعتبار سے جو تو نہیں جانتا تھا ہر چیز کو سکھا دیا. مولا کیسے سکھا دیا؟ فرمایا سارے افراد انسانی کو جو علم ہم نے دیا وہ تو بہت تھوڑا تھا, وہ کان فضل اللہ علیک عظیما, لیکن محبوب جو تجھے سکھایا وہ عظیم ہے. اب آپ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھیں, میں لفاظی نہیں کر رہا, میں کوئی منطقانہ نتیجہ نہیں نکال رہا آپ کے سامنے, کوئی لوجیکل گفتگو نہیں کر رہا, یہ قرآن کی آیات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ دونوں آیتوں کے سامنے رکھیں کہ سارے فرد انسانیت کو مخاطب کر کے خدا نے کہہ دیا کہ تم قیامت تک علم حاصل کرو گے, بیان کرتے رہو گے, لیکن سب وہ ہماری عطا ہے اور تھوڑی سی عطا ہے. اور مصطفیٰ کو 23 سالہ زندگی کے اندر اتنا دے دیا گیا ہے, فرمایا کہ یہ قلیل مل جائے تو عظیم کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں, اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں قلیل مٹ جائے تو کثیر کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. محبوب نعمتوں میں ہم نے کوثر عطا فرمایا ہے, علم میں ہم نے تمہیں عظمت عطا فرمائی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اب ان تمام چیزوں کو لے کر اپنی سوقیانہ اور دقیانوسی فکر لے کر مناظروں کے میدان میں اتر جانا, یا اس کے لیے مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنا. میں کسی اعتراض اور جواب کی طرف نہیں جاتا, میں نے آپ کو عقیدہ نبوت سمجھا دیا ہے, میں نے آپ کو نبی کی حیثیت بتا دی ہے, نبی کا مقام بتا دیا ہے. اب کیا ہے کیا ہے نہیں, بلکہ اس بات کو سن کر یقیناً آپ کے دلوں میں حضور کی محبت ہے, آپ کا ضمیر خود روشن ہو چکا ہوگا. اب کوئی شخص آپ کو پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جسے خدا نے علم کی اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ جو فرد انسانی کے علم کو شمار نہ کر سکے وہ حضور کے علم کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے. اب فرد انسانی کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جناب حکومت وہ چلائے جو بڑا مدبر ہو, حلیم التبا ہو, حلم و بردباری والا ہو. تو جو حلم اور بردباری والا ہوتا ہے اس میں برداشت ہوتی ہے. کبھی اس کے دوست بھی کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھنے کے ساتھ اس کا اپنا ذہن اتنا بردبار ہوتا ہے کہ اپنا ذہن اپنے دوست کی بات پر 100 سوالات قائم کر دیتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ آپ کاروباری ہیں, آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کا نائب اگر کاروبار میں آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کو جواب دینے سے پہلے منفی پہلو پر آپ کا ذہن پہلے جاتا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ نہیں بتانا, یہ ذکر کرنا ہے کہ نہیں ذکر کرنا. تو یہ حلیم التبا شخص, بردبار شخص کی نشانی ہوتی ہے, اور جلباز شخص اس لیے بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور یہ جتنے امیر المومنین گزرے ہیں خلفاء راشدین, ان کے اندر یہ حضور کی جانب سے بردباری تھی کہ جس کی بنا پر سنجیدگی کے اعتبار سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے علم بھی قلیل ہے تو علم کی اساس اور بنیاد, علم کی جان, یوں سمجھو علم تو محض جسم ہے لیکن علم سے کام لینے والی چیز تو روح ہے, اور روح جو ہے وہ حلم اور بردباری ہے. علم سے کام لینے والی چیز جو ہے وہ حلم ہے. انسان کا بردبار ہونا, سنجیدہ ہونا, میچور ہونا, متین ہونا, مدبر ہونا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب ایک عام شخص جو ایک مسند پر پہنچ جاتا ہے, ایک سیٹ پر پہنچ جاتا ہے, ایک تنظیم کا لیڈر بن جاتا ہے, یا ایک گویا کہ کسی کارخانے کا مالک بن جاتا ہے, یا کسی میل کا مالک بن جاتا ہے, یا اپنے کاروبار کی سربراہی پر آ جاتا ہے, تو اس وقت وہ اتنا متین ہو جاتا ہے, اتنا مدبر ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں بولتا جیسے پہلے بولا کرتا تھا. اب بہت سمجھ کے بولتا ہے, اب ہر بات نہیں بتاتا, کچھ باتیں دل میں رکھتا ہے, کچھ ڈائری میں لکھ دیتا ہے, اور کچھ ڈائری میں بھی نہیں لکھتا, اپنے دل ہی میں رکھتا ہے کہ جناب یہ بات کسی کے پاس نہ چلی جائے, یہ راز کسی کے حوالے نہ ہو جائے. تو حضرات گرامی, جس انسانیت کو, ایک آدمی کو نہیں, اس ایک شیر صاحب کو نہیں, وہ ایک مدبر کو نہیں, کائنات میں جتنے مدبرین پیدا ہوں گے, ایسے اقلاء اور زمائے ملت پیدا ہوں گے, ان کو خدا نے مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں یہ علم جو ہم نے دیا, یہ تدبر جو ہم نے دیا, یہ علم بھی قلیل تھا, یہ حلم بھی قلیل ہے, یہ بردباری بھی قلیل ہے, یہ متانت بھی قلیل ہے. میرے آقا کو علم بھی عظیم ملا, حلم بھی عظیم ملا, حلیم التبا میں عظمت ملی ہے. تو اب میرے آقا کے سامنے آ کر کوئی سوال پوچھے, حضور جواب نہ دیں, تو یہ عدم علم کی کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ علم جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ راز کو چھپائے گا. نقطہ آگے, ہم جہاں سے چلے تھے, قیامت کا علم کیوں نہیں بتایا؟ قیامت اس کارخانے قدرت کا ایک اہم راز ہے. قیامت اس کارخانے قدرت کا ایک اہم راز ہے. اس راز کو واضح کیا جائے تو جس طرح کی کمپنی کے سارے شیئر ٹوٹ جاتے ہیں, بک جاتے ہیں, نیلام ہو جاتے ہیں, دیوالیہ نکل جاتا ہے, کہ جب اصل راز پتا چل جائے اور گویا کہ فساد اور صلح کی ساری بات نچلے لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو پہلے سے ہی نوچنے میں, لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں, اور اگر کمپنی کے سارے راز ان کو پتا چل جائے تو وہ تو دیوالیہ لگا دے, کمپنی کے سارے گویا کے معاملات اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ تو کمپنی کو گویا کے پیوندے خاک کر دے. تو اس کارخانہ قدرت کو خدا نے بنایا اس کے راز کا امیر اور اس کے راز کی مسند پر محمد رسول اللہ کو بٹھایا, اپنی نیابت مطلقہ عطا فرمائی اور فرما دیا محبوب یہ بتانا ہے اور یہ نہیں بتانا ہے. حضور سے جب صحابہ نے کریدا, حضور قیامت کب آئے گی, تو دیکھا یہ اپنے ہیں, تو فرمایا جمعے کے دن آئے گی. کہا کہ حضور جمعے کے دن تو آئے گی, وہ ترتیب کے اعتبار سے دن کون سا ہوگا؟ فرمایا عاشور کا ہوگا, 10 محرم ہوگا. کہا حضور وقت کیا ہوگا؟ فرمایا غروب سے پہلے کا وقت ہوگا. اور حضور علامات کیا ہوگی؟ فرمایا علامات یہ ہوگی جب امانتوں میں خیانت کرنا شروع کر دیا جائے گا, جب مساجد کو ہلا گلا بنا لیا جائے گا, جب مساجد میں لوگ ہلا گلا کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے اور اپنے مطلب کی باتیں کریں گے, اور مسجد کو ایک کھلواڑ بنا لیا جائے گا, اور جو مسندیں اور جو کرسیاں اہل علم کی تھی وہ فساد کے حوالے ہو جائیں گی, جاہل اور ظالم لوگ اہل علم کی مسند پر آ جائیں گے, غلط باتیں بتائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. فرمایا کہ جب ماں باپ کا ادب چھوٹ جائے گا اور بیٹا اپنی ماں سے ایسی حرکتیں کرے گا جس طرح آقا لونڈی کے ساتھ کرتا ہے, تو کہا جناب جب اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دے گی, اور یہ ساری باتیں حضور نے ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی, لیکن ایک بات میرے آقا نے نہیں ذکر کی کہ سن کون سا ہوگا. اس لیے کہ سن کو نہ ذکر کرنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے, یہ جیسا علم عظیم ہے ایسا حلم بھی عظیم ہے. میرا آقا کا حلم بھی عظیم ہے, تو کہاں چلے گئے تم لوگ اس کو علم غیب کی نفی کے لیے؟ یہ تو نہ بتانا میرے آقا کی شان ہے. اس نہ بتانے کو تم نے کہا عدم علم ہے, میں تو کہتا ہوں یہ نہ بتانا حضور کی شان ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو جس گویا کے منصب پر آتا ہے تو بہت سی باتیں اس کو رکھنی پڑتی ہے, بہت سی بولنی پڑتی ہے. تو جیسا اس کے اندر حکمت پیدا ہوگی, جیسا اس کے اندر بدباری پیدا ہوگی, اس قسم کے معاملات وہ کرے گا. تو آج یوم عاشور ہے, یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس دن بپا کی جائے گی. ہوگی تو اس دن, لیکن کب ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے, اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بتائے سے اس کے محبوب جانتے ہیں. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بارش کب ہوگی, کل کیا ہوگا, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کون کہاں پر مرے گا, قیامت کب آئے گی, یہ 5 چیزوں کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر لکھتے ہیں, ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے, کوئی صالح آدمی, صالح العمل, نیک شخص یہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ بارش کب ہوگی، مجھے پتا ہے کہ جناب ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مجھے پتا ہے کل کیا ہوگا، مجھے پتا ہے کون کہاں مرے گا، مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی، تو حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی، علامہ علی قاری، علامہ طیبی، اس سارے امت کے جو سرخیل علماء ہیں کہ جن کے کندھوں پر، جن کے کندھوں پر گویا کہ علم اور تسلب کی بنیاد ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کی بات کو مان لیں گے، کب؟ جب وہ یہ کہیں کہ مجھے نبی نے بتایا ہے، جب وہ یہ کہے کہ مجھے نبی نے بتایا ہے، آپ اندازہ کیجئے، فرماتے اگر وہ یہ کہے کہ یہ پانچوں چیزوں کی باتیں میں خود سے جانتا ہوں، تو اس کو دجال کہا جائے گا، کذاب کہا جائے گا، فاسق کہا جائے گا، چاہے اس کی سفید داڑھی ہو، نمازیں لمبی ہو، جو بھی ہو، کسی کا خیال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو خاص خدا کے راز ہیں، یہ اس نے کہاں سے خود سے جان لیے، فرمایا لعنت کی جائے گی اس پر، اور اگر وہ کہے کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے بتا دیا ہے تو کہا اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، علماء تو اولیاء کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اولیاء میں سے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے تو جناب اس کو لیا جائے گا حضور کی تصدیق کے ساتھ، تو وہ کیا وہ یہ نہیں مانتے ہوں گے کہ حضور اس کو نہیں جانتے؟ وہ یہ نہیں جانتے؟ بالکل جانتے ہیں، اور یہ ساری پانچوں کا علم میں درس سیرت کے اندر بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ بارش کب ہوگی، حضور نے اپنے صحابہ کو یہ بھی بتایا کل کیا ہوگا، فرما جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو کل خیبر کو فتح کرے گا، اور میں اس کو جانتا ہوں، اور وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا یہ حدیث ایک، اور دوسری حدیث کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، یہ تو آج یوم عاشور، ہم نے سیرت کے ہٹ کے یہاں گفتگو شروع کی ہے۔ ہم یوں تو ہر اتوار کے دن ظہر کے بعد درس سیرت دیتے ہیں، 8 ہجری تک کے واقعات الحمدللہ مکمل ہو گئے، 9ویں ہجری کے واقعات انشاءاللہ شروع ہوں گے، تو یہی 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوگی، غزوہ تبوک لڑی گئی ہے۔ تو حضور جب تبوک کی طرف جا رہے تھے، حضور کو پتا چلا کہ قیصر روم اپنی فوج کو لے کر آ رہا ہے، بات کوئی کسی نے غلط اڑا دی تھی، لیکن حضور اپنے صحابہ کو لے کر پہنچ گئے تبوک کے مقام پر، جاتے ہوئے اپنا مصلی حضرت علی کے حوالے کیا، حضور نے فرمایا علی تم مدینے کے میرے جانب سے والی و ناصر ہو، تم رکو اور میں لوٹ کر آتا ہوں۔ سرکار غزوہ تبوک میں گئے، حضرت علی کو ساتھ نہیں لیا، حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، جس طرح کے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی کسی صحابی کو چھوڑ کے جاتے، کبھی کسی صحابی کو چھوڑ کے جاتے۔ تو اس دفعہ غزوہ تبوک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خلافت اول کی دلیل نہیں ہے، یہ قربیت کی دلیل ہے، یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں حضرت عبداللہ بن مکتوم کو چھوڑا تھا، اس طرح تو بے شمار صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نیابت کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن میں جو فضیلت بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تبوک کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چھوڑ کر جب روانہ ہوئے تو منافقین نے یہ بات کی، یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ خیبر کی بات جو حدیث علی میں پیش کرنے والا ہوں، اور یہ جو تبوک کی بات ہے، فرمائے یہ دو حدیثوں میں ایسی بشارت دی گئی ہے کہ جو تواتر کا درجہ رکھتی ہے، اور فرما اس فضیلت کے اندر حضرت علی سب سے الگ ہیں، اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنی فضیلت اور جتنے مقام بیان ہوئے اتنی فضیلت کسی صحابہ کی زبان مصطفیٰ سے ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت علی اور حسنین کریم ہے، پوچھا گیا کیوں، فرمایا اس لیے کہ ایک تو صحابی ہونے کی وجہ سے اور ایک انتہائی قرابت دار ہونے کی وجہ سے، فرمایا اتنا قرب جتنا مولا علی کو ملا ہے اور حسنین کو ملا ہے، سیدہ کو ملا ہے، یہ سیدنا ابوبکر کو تو نہیں ملا، یہ قرب اتنا قرب جو حضرت عمر کو تو نہیں ملا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو تو نہیں ملا، تو اس قربیت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بھی زیادہ آئی، اس قربیت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بھی زیادہ آئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چھوڑ کر جب گئے تو یہ کہنا شروع کر دیا منافقین نے کہ جناب علی جو ہے وہ اللہ کے رسول پر بوجھ ہے، اس لیے اس کو ساتھ نہیں لے کر گئے اور چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت علی نے جب بات سنی تو آپ کو بہت برا لگا، اور آپ اسی وقت دوڑتے ہوئے نکلے اور آدھے رستے میں قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے، اور کہنے لگے حضور میں اب مدینہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ منافقین کہتے ہیں کہ میں آپ پر بوجھ ہوں، تو حضور میں آپ پر بوجھ ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، فرمایا تم نے منافقین کی بات پر کان کیوں دھرا، فرمایا تم مدینے جاؤ میں تم سے راضی ہوں، تو افسردہ تھے، تو فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا علی کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو یہ وہ بشارت عظیمہ ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی، کہ یہاں پر قربیت اور محبت کے معنی میں حضور نے تشبیہ دی ہے، قربیت اور محبت کے معنی میں تشبیہ دی ہے. اس کا خلافت علی اور اول گویا کہ اول خلافت سے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے کئی جوابات بن سکتے ہیں لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں خلافت کے مسئلے پر، میں صرف فضیلت کی بات پر آ رہا ہوں کہ حضرت علی کو انتہائی قرب میں لے کر فرمایا کہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو ایک یہ روایت اور ایک یہ روایت کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبوب محبت کرتا ہے. سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ صبح اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر پھر رہے تھے کہ حضور ہمیں دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں. فرمایا حضور جیسے اپنے حجر مقدس سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا علی کہاں پر ہے. یہ حضور نے پہلی خبر دے دی کہ کل کیا ہوگا، کل خیبر فتح ہو جائے گا. اور یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی گئی ہے. تو یہ ما فی الغد کا علم ہے. پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی آشوب چشمے تھے، آنکھیں بہت دکھ رہی تھی. کہا کہ حضور میری آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں. بخاری میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر لعاب لگایا. بعض روایت میں کہ حضور نے دعا فرمائی اور بعض میں ہے کہ لعاب لگانا تھا کہ زخم بھی درست ہو گیا، درد بھی جاتا رہا. اور جھنڈا ہاتھ میں دیا، فرما علی تمہارے ہاتھ پر یہ فتح لکھ دی گئی ہے. حضرت علی گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ جناب جنگ جب شروع ہوئی تو بھگدڑ کے اندر حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی. آپ کافر، ایک کافر آپ کے سینے پر چڑھا ہوا تھا، آپ نے الٹے ہاتھ سے اس کو روکا تھا اور آپ ڈھال کو تلاش کر رہے تھے. اتنے میں خیبر کا ایک دروازہ نظر آیا، اس کو آپ نے اٹھا لیا. شاہ صاحب لکھتے ہیں، سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور پورے جنگ کے اندر آپ اس دروازے سے لڑتے رہے. بعد میں جب آپ نے اٹھا کر پھینک دیا تو علماء کہتے ہیں، صحابہ نے اپنا تبصرہ بیان کیا کہ پھینکنے کے بعد سات آدمی، بعض روایت میں 20 آدمی، بعض روایت میں 40 آدمی کی باتیں ہیں کہ جو اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی جرت اور یہ طاقت تھی، یہ وہ روحانی طاقت تھی جو ولایت کی طاقت ہوتی ہے. ورنہ یہی علی تھے کہ جب بڑھاپے میں ایک شخص ان سے ملنے گیا تو آپ، وہ شخص آپ کا عاشق تھا، جب وہ پہنچا مسجد کے اندر تو افطار کا وقت تھا، دیکھا کہ ایک شخص ہے بوڑھا سا، وہ جو کی سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبوتا ہے اور وہ چباتا ہے لیکن اسے چبتی نہیں. اس شخص کو بڑا رحم آتا ہے، وہ مطبخ میں جاتا ہے مغرب کے بعد اور اپنے رومال میں تھوڑا سے نرم روٹیاں چھپا کر لانے کی کوشش کرتا ہے تو مطبخ کا جو ناظم ہے باورچی خانے کا وہ روک دیتا ہے. کہا یہ کس کے لیے لے جا رہا ہے؟ کہا کہ میں چوری نہیں کر رہا، مسجد میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سوکھی روٹی ہے، پانی میں بھگاتے ہیں اور چباتے ہیں لیکن ان سے چبتی نہیں ہے اور میں ان کے لیے لے جا رہا ہوں. فرمایا آنے کا مقصد کیا تھا تیرا؟ تو کہا میں حضرت علی کا محب ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں. فرمایا چل مجھے بتا کون ہے شخص، تو صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. جب گئے تو دور سے اس نے اشارہ کیا تو مطبخ کے ناظم نے کہا ہوش کے ناخن لے، وہی تو علی ہے، وہی تو علی ہے. وہ بھرائی ہوئی آواز سے اور آنکھوں میں آنسو تھے پہنچ گیا حضرت علی کی خدمت میں. آپ کی دسبوسی کرنے کے بعد کہنے لگا حضور یہ معمہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کبھی آپ اٹھائیں تو 40 آدمی جس دروازے کو پلٹ نہ سکیں اس کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. اور آج حال یہ ہے کہ جناب جو کی سوکھی روٹی آپ سے چبتی نہیں ہے. تو حضرت علی نے وہاں پر مقام بتایا، فرمایا یہ میں اپنی قوت سے کھا رہا ہوں، وہ روحانی قوت سے اٹھا رہا تھا. تو یہ مقام ولایت کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہاں پر گویا کہ بیان فرمایا. اور یہی کہ کون کہاں پر مرے گا، کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، کون کب پیدا ہوگا، کیا ہوگا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیدا ہونے سے پہلے سرکار نے اپنی چچی ام الفضل کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ میری امت کا گویا کہ سردار کہلائے گا اور خلیفہ کہلائے گا، اس کے ماننے والے بہت ہوں گے. بنو عباس کی پوری حکومت کی سرکار نے پہلے ہی گویا کہ بشارت دے دی اور معاملات دے دیے. فرمایا بیٹا پیدا ہوگا اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے حضرت عباس کے گھر. یہ تو حضرت عمر نے بھی بتایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک میرا بیٹا ہوگا، اور یہاں تک بتایا کہ اس کی پیشانی پر ایک داغ ہوگا، اس کی پیشانی پر ایک داغ ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. یہ تاریخ خلفاء میں آپ اٹھا کر دیکھیں، متواتر روایت ہے. حضرت عمر نے کہا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا عدل میرے عدل کی طرح ہوگا، اس کے خد و خال انتہائی حسین و خوبصورت ہوگا، اس کے شانے بھرے ہوئے ہوں گے گوشت سے، اور فرمایا کہ اس کی پیشانی کے اوپر ایک نشان ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ رات کو گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کون فریاد کرنے والا عمر کے بارے میں کیا کہتا، اس کو کیا ہے.
اور اپنے ساتھ ایک نمائندے کو لیتے ہیں کہ تو دروازے پر لکھ اور یاد رکھ کہ کس نے کیا کہا ہے تاکہ صبح کو اس کو رسد پہنچا دی جائے، معاملات پہنچا دیا جائے. تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ماں اور بیٹی لڑ رہی ہیں، ماں اور بیٹی کی لڑنے کی آواز آئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے قریب ہو کر سنا کہ یہ کیوں لڑ رہی ہیں، تاکہ صبح کے ان کے تصفیہ کروا دیا جائے. تو ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا، اتنا زیادہ پانی ملا. وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں کہ خیانت نہیں کرنی چاہیے. اور امیر المومنین نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ وہ شخص اللہ کے عذاب کا سخت شکار ہوگا جو دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے. تو ماں کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ملانے میں کیا جا رہا ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو اپنے خادم سے کہا اس دروازے کو یاد رکھو. واپس لوٹ کر آئے، اپنے بیٹے عاصم کو بلایا، کہا آج میں تجھے وہ بشارت دیتا ہوں جو تجھے دنیا و ما فیہا سے سب سے افضل ہے. کہا کہ میں نکاح کا پیغام لے کر جا رہا ہوں اور اس بچی کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا. حضرت عاصم خود بڑے متقی پرہیزگار تھے، کہا والد گرامی جس طرح آپ کہتے ہیں درست ہے. اب حضرت عمر کے صاحبزادے عاصم کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہوا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی جو تھی وہ عظیم خاتون تھی کہ جس کے بطن پاک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا نام بھی حضرت عمر پر تھا، اور انہوں نے فرمایا ہماری اولادوں میں سے ہوگا. اور وہ بچپن کے اندر گھوڑے کے استبل میں کھیل رہے تھے کہ ایک گھوڑے کی ٹاپ ان کے سر پر رکھ گئی اور بے ہوش ہو گئے، زخم بڑا گہرا تھا. تو جو حضرت عمر نے اشارہ کیا تو وہ بھی کامل ہو گیا. تو سیدنا فاروق اعظم جو سید عالم کی جوتی اٹھاتے ہیں، نالائن اٹھاتے ہیں، ان کے دل پر سارے علوم خمسہ اتنے روشن ہو جاتے ہیں کہ اتنے بعد پیدا ہونے والا جو بچہ ہے آپ کے خاندان میں اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں کہ جناب وہ میرے نام پر ہوگا، عدل میری طرح ہوگا، اور اس کی پیشانی کے اوپر یہ داغ لگا ہوا ہوگا. بلکہ سیدنا عمر تو وہ شخصیت ہے، اللہ اکبر، سیدنا علی اپنا خود وہ معاملہ بتاتے ہیں، اور اسی پر ہم اپنی اس تقریر کو ان بزرگوں کے نام پر ختم کرتے ہیں. یہ صرف عقیدے کے تصحیح کے حوالے سے اور ترتیب کے حوالے سے کہ یہ ساری باتیں دل میں رکھنی چاہیے. یہ وہ نمائندگی کرتی ہیں ایمان کی کہ آپ کہ ایسی مضبوط نمائندہ بن جائے گی کہ آپ کبھی کسی کے ہاتھ دین کے بارے میں بات کریں گے تو جو نیک ہوگا یہ اس کی ساتھ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے سودا کرا دیں گے، ورنہ یہ آپ کو اس کے پاس قریب ہونے نہیں دیں گے. تو لہذا ان یادوں سے اپنے دلوں کو بسا کر رکھیں. یہ کوئی صوفیانہ یا فلسفانہ گفتگو نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے، یہ کو میں عقلی ڈھکوسلے نہیں بتا رہا، یہ عملی زندگی کی جدوجہد ہے. حضرت امام زین العابدین کہتے ہمارے استاد ہمیں یہ واقعات رٹاتے تھے، ایسے رٹاتے جیسے قرآن کی آیتیں رٹائی جاتی ہیں. فرمایا سارے واقعات ہمیں رٹاتے تھے، ہمیں اس وقت تو کچھ نہ سمجھ میں آیا، لیکن اب کربلا میں بھی سمجھ میں آ گیا اور بعد کی زندگی میں سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم نے صحابہ کے اور ان اولیاء کاملین کے واقعات کو یاد رکھا تو انہی کی یادوں کا پہرا ہمارے دلوں پر رہا. باطل نے ہمارے دل میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہیں کی، اس لیے کہ ان کی یادوں سے دل کی عمارت اتنی مضبوط ہو چکی تھی. سیدنا عمر، حضور کے علم کی بات کی جاتی، سیدنا عمر وہ عظیم شخصیت ہے کہ حضرت علی رات کو سو رہے ہیں اپنے گھر کے اندر. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں حضرت علی گھر میں سو رہے ہیں اور فجر کا وقت قریب ہے، آنکھ نہیں کھلی ہے، سو رہے ہیں. سوتے ہوئے حضرت علی خود خواب دیکھتے ہیں، حضرت علی خواب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی. حضور کا وصال ہو چکا ہے، وصال ظاہری ہو چکا ہے، اور اس وقت خلافت چل رہی ہے حضرت فاروق اعظم کی، لیکن حضرت علی خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر امامت فرما رہے ہیں، اور وہ خواب ولایت کاملہ کا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ درست ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں، لیکن جس کی ولایت ثابت ہو جائے اور وہ مقام عصمت پر نہیں مقام تحفظ پر پہنچ جائے تو فرمایا اسے بھی جس طرح یہ ولایت اس کی یہ نبی کی نبوت کا حصہ ہے، اسی طرح سچے خواب بھی اس نبی کی وحی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا امداد السلوک کے اندر کہ جو اپنے مرشد کو خواب میں دیکھے تو کیا وہ مرشد کو دیکھتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، شیطان اولیاء کا روپ لے کر نہیں آ سکتا. آج یہ ضروریت اسی بات کو یاد رکھیں تو نہ جانے کتنے مسئلے حل ہو جائیں. حضرت گرامی، اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھتے ہوئے اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر حضور ممبر کے ساتھ بیٹھ گئے، خواب میں دیکھتے ہیں اور ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک شخص نے کھجور کا تھال حضور کے سامنے لا کر رکھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا کر کہا علی یہ کھجور سب میں تقسیم کر دو. تو حضور فرماتے ہیں میں نے سب میں تقسیم کر دیا، اور جب بقیہ تھال میں نے حضور کے سامنے رکھا
تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر مجھے دے دیا اور فرماتے جو میں نے فجر کی نماز حضور کو پڑھتا ہوا دیکھا نا تو اس میں خود بھی شریک تھا لیکن میں اس دن بہت تاخیر سے اٹھا تھا, بس مجھے رکوع مل گیا اور میں جلدی سے پہنچ گیا. اتفاقاً اب آنکھ کھلی تو یہی کیفیت تھی, بھاگے تو حضرت عمر رکوع کے اندر تھے, حضرت عمر رکوع کے اندر تھے, آپ جلدی آئے, رکعت آپ نے پائی, رکعت پا کے جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت عمر وہیں پر بیٹھے جہاں خواب میں سرکار کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا, جہاں خواب میں سرکار کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا حضرت عمر وہاں پر بیٹھ گئے. تو اب حیران و شجدر حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاخیر والی بات بھی صحیح ہو گئی, حضرت عمر جہاں بیٹھے ہیں وہ تو بالکل اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں سید عالم بیٹھے تھے. ایک آدمی اسی طرح آیا, کھجور کا تشت لے حضرت عمر کے سامنے رکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے کہا تقسیم فرما دو اس کو. حضرت علی نے اٹھایا اور ایک ایک صحابی حضرت علی کے پاس آتے تھے کیونکہ آپ کا مقام عالی ہے, اور حضرت علی اس کو ایک 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 کھجور دیتے. اب بقیہ کھجور جب حضرت عمر کے پاس رکھے تو حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھا کر حضرت علی کو دے دیا. حضرت علی کہتے ہیں تھا تو کچھ نہیں, میں نے یوں ہی کہا ایک اور دے دو. حضرت علی نے حضرت عمر نے کہا علی اگر خواب میں حضور تمہیں دو دے دیتے نا, خواب میں حضور تمہیں دو دے دیتے تو میں بھی تمہیں دو دیتے تھا. تو حضرت علی نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا اس کو چھوڑو پہلے کھجور کھاؤ تو صحیح, اس کو چھوڑو کھجور کھاؤ. اب حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے کھجور کھایا تو کہتے ہیں واللہ وجدت طعمہ ولذته علی یدک کما وجدت طعمہ ولذته علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور خواب تو اپنی جگہ پر ہے, خدا کی قسم چاشنی بھی اس کھجور میں وہی پا رہا ہوں جو حضور کے ہاتھ سے لے کر میں نے چاشنی پائی. تو یہ مقام ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا, حضرت فاروق اعظم کا, اولیاء کاملین کا. اس کے بعد کیا راہ رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے مقدر کو پھٹکار بنائے اور اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہوئے معاذ اللہ حضور کے علم پر ہاتھ بڑھائے, حضور کے علم کی چادر پر دست درازی کرے, تو اسے چاہیے کہ توبہ کر لے. وہ حضور کے پاس تو قیامت میں بعد میں جائے گا. روایت میں آتا ہے حضور نے حضرت عمر کے لیے یہ بھی فرمایا کہ عمر پورے صراط پر کھڑے ہوں گے اور منافق کو گردن سے پکڑ کے وہیں سے جہنم میں پھینکیں گے. یہ حضرت عمر کے فضائل میں ہے, یہ حضرت عمر کے فضائل میں ہے. تو جو حضور کے علم کا مذاق اڑاتا ہوگا تو حضرت عمر اس کو پولیس صراط سے گزرنے دیں گے؟ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو حضور کے قرب میں رہ کر جس نے اتنا مرتبہ مقام پایا, فاروق اعظم جیسی شخصیت, تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان صحابہ کرام کے واقعات کو اپنے دلوں میں پیوستہ کریں اور نافذ کریں. اپنے بچوں کو جو واقعہ آپ نے سنا ہے نا, اس کو گاڑی چلاتے ہوئے آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ شیشے چڑھا کر یہ واقعہ اپنے زبان میں بھی سنائیں اور بار بار سنائیں تاکہ آپ کا چھوٹا بچہ حضرت عمر کے نام سے, ان کی ولایت سے, ان کے شان سے, اہل بیت کی تعریف سے واقف ہو جائے. رات کو آپ نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کا ذکر سنا, یہ اپنے بچوں کو بیٹھ کر سنائیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, بچے جہاں پر کارٹونوں کے نام لے رہے ہیں یا جناب جو خود ساختہ ہیرو ان کو اسکولوں میں سکھائے جاتے ہیں اس کے نام لے رہے ہیں, تو وہاں بچوں کو خیر ان کا سبق ہے, وہ یاد کر رہے ہیں, یاد کرنے دیجئے, لیکن ساتھ میں ان کے دل کے نشوونما کے لیے یہ بتائیے کہ بیٹا امام حسن یہ تھے, امام حسین یہ تھے, ان کا درجہ یہ تھا, ان سے محبت کرنے والوں کا درجہ یہ ہے, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے حضور قیامت میں اسے اپنے مکان کے اندر رکھیں گے, وہ حضور کے درجے پر ہوگا. اور میرے بیٹے یہ بات سن لے, امت کو خدا نے بڑی نعمتیں دی ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اس سے بڑی امتی کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اسے جنت بھی مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا, لیکن اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ وہ جنت میں حضور کے پڑوس پہ بیٹھے. اور علماء نے کہا کہ امتی, حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امتی تو سوچ کہ تیرے پاس کوئی ایسا مرتبہ ہے نہیں ہے. فرمایا اس سے بڑی عظمت امت کی کوئی ہے ہی نہیں, اور اس سے بڑی فضیلت امت کے لیے بیان نہیں کی گئی, اور اتنی بڑی فضیلت کسی کے واسطے سے بیان نہیں کی گئی. اگر واسطے سے بیان کی گئی تو حسنین کی محبت سے. اور وہ مرتبہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہوا فی درجتی, وہ درجے میں میرے برابر آ جائے گا, وہ جنت میں میرے گھر میں آ جائے گا. تو آپ دیکھیں جس کی محبت سے یہ درجہ مل رہا ہے وہ حسین ہے, اور اس محبت کا اجر مل رہا ہے کہ وہ حضور کا پڑوس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ان باتوں کو بتائیں, عاشورے کی ان فضیلتوں کو بتائیں. ہم میں جو یہ رسم موجود ہے جو شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے, شربت بنانا یا اصال ثواب کے لیے دیگر طریقے کرنا, اس کو بڑی پابندی سے جاری رکھیں. ہے یہ مستحب, فرض نہیں ہے, کوئی نہ کر سکا کوئی گناہ نہیں ہے. مستحبات پر پابندی بہت خوب ہوتی ہے, مستحبات پر پابندی بہت خوب ہوتی ہے, اس کو جاری رکھیے. اس لیے کہ یہ وہ نظم زنجیر ہے کہ جس سے آپ سب پروئے ہوئے ہیں. اس شربت سے آپ کو حسین کی پیاس یاد آتی ہے, اس نیاز سے آپ کو اہل بیت یاد آتے ہیں, اور یہ سب آپ نے اپنے جیب خاص سے گھر میں آپ کی مستورات, آپ گویا کہ اس چیز کا اہتمام کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ اہل بیت کی محبت کے لیے کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت کے لیے کرتا ہے جنت وہ میرے درجے پر ہوگا. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ آپ نے تو نماز کی بات نہ کی, تو میں نے کہا آپ کا ذہن اتنا گھٹیا ہو گیا کہ میں جہاں احصال ثواب کی بات کر رہا ہوں تو کیا میں نماز سے لوگوں کو روک رہا ہوں؟ یہاں تو اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, اور آپ جیسے خشکوں سے گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو الحمدللہ جو اہل بیت کی طرف احصال ثواب کے لیے نکلتے ہیں, تو اہل بیت اور حضور کی سب سے پہلے قلب کی ٹھنڈک ہی تو قرآن ہے, نماز ہے اور فضیلت ہے. تو یقیناً مومن جو ہے, اور میں خطاب جن سے کر رہا ہوں, الحمدللہ سب صاحب تقویٰ یہاں بیٹھے ہیں. یہ صاحب تقویٰ ہیں جب تو حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے فرض نماز ادا کی اور بیٹھ گئے ہیں, تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آپ کی شخصیات ایسی ہیں کہ فرائض تو آپ کر ہی کر رہے ہیں, لیکن آپ ان فرائض کو مقبول کرانے کے لیے امام حسین اور اہل بیت کے لیے جو پیاری نسبتیں ہیں اس کو نہ چھوڑیں, اس کو نہ چھوڑیں. اور میں تقریر کو ختم کرتے ہوئے اپنے آقا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا قول پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ان سے بڑا متقی پرہیزگار کون اپنے دور کا, کون نمازی, کون ان سے بڑا امام, کون ان سے بڑا مولوی صاحب, کون ان سے بڑا مفسر. فرماتے ہیں کہ جب عاشورہ آتا ہے صبح سے ہی میرے گھر قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے. فتاوی میں لکھتے ہیں صبح سے ہی قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے. فرمان نمازوں کے ساتھ قرآن خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک لنگر بن رہا ہے. لنگر فقیر, ابھی میں نے تازہ حوالہ دیکھا تو اس میں یہ بھی تھا کہ جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے میں اس کو شامل کر لیتا ہوں, ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جیب خاص سے لنگر کا اہتمام کروں. فرما نیاز بنائی جاتی ہے اور اس میں شریک ہو جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے, جس میں ایک نیک شخص کا پیسہ ڈالا ہوا ہو اور اس میں سب شریک ہو جائے تو ایک اچھے کے سبقے سب بخشے گئے. تو کہا جب نیاز تیار ہو جاتی ہے, یہی یوم عاشور ہیں, آپ ان کے روحانی اولاد ہیں, اس بات کو ذرا غور سے سنیے آپ. فرمایا کہ پھر نیاز تیار ہونے کے بعد نیاز حاضر کی جاتی ہے, اس پر فقیر خود فاتحہ پڑھتا ہے. فاتحہ پڑھنے کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یوم عاشور کو ہم سب کھڑے ہو کر شہداء کربلا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. فرمایا صبح سے قرآن خوانی, روزے میں آدمی سوئے نا آرام سے آرام کرے, لیکن فرمایا نہیں, سونے میں وہ مزہ نہیں آتا, کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا کہ میں جب کھڑے ہو کر شہداء کربلا پر سلام پڑھتا ہوں تو بہت سرور پاتا ہوں, بڑی کیفیت پاتا ہوں. تو ہم آئیے, کچھ لوگ تو شاہ عبد العزیز کو نوٹ کے لیے اور چاکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آؤ ہم شاہ عبد العزیز کی یہ عظیم نعمت اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بھی یوم عاشور کو اسی طرح مرقع کریں گے جس طرح ہمارے اسلاف کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے, اہل بیت کی منقبت میں اس فقیر کا کہنا قبول فرمائے, اور جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں مولا تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یوم عاشور کے دن مولا کریم انہوں نے خاندان اہل بیت کے احصال ثواب کے لیے روزہ رکھا, ان کے روزوں کو قبول فرما. اب تک قرآن خوانیوں کا سلسلہ چلتا رہا, مولا کریم جن عظیم ہستیوں نے اور جن پاکیزہ روحوں نے اہل بیت کے احصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا, باہر چادر لگتی تھی اس میں تسبیح وظائف ہوتے تھے, مولا کریم ان تمام نیک لوگوں کے اوراد و وظائف اور تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ان تلاوت اور تسبیحات اور ذکر کی برکت سے حاضران محفل کو دونوں جہانوں کی خیر و برکت عطا فرما. وہ دونوں جہانوں کی خیر چاہے نیک اولاد ہو, کثرت نیک مال ہو, مولا کریم عمر کی عافیت کے ساتھ درازی ہو, صحت کی برقراری ہو, عزت کا عروج ہو, اور جائز بندے کے لیے شہرت ہو, اور اس کے لیے رزق کی فراوانی ہو, اور اس کے لیے قبر سے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہو. میدان محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جام سے بہرمند ہونا ہو, سرکار کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ سے مستحق بننا ہو, امام حسین امام علی مقام مولا علی کے قدموں سے لپٹنا ہو, سیدنا خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے دیدار سے بہرمند ہونا ہو. مولا یہ دونوں جہان کی یہ ساری نعمتیں اس کے علاوہ جو اور نعمتیں ہیں ذکر حسین کی برکت سے ہمیں عطا فرما. ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو غنی ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو غنی ہے، جو دینے میں خوش ہوتا ہے، جو اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، جو اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں، جو اس سے جتنا مانگتا ہے وہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. کچھ تو دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ میدان محشر میں بلا کر بولتا ہے جا تیرے گناہ بخش دیے، اس لیے کہ تیری ایک عادت بہت اچھی تھی تو مجھ سے بہت مانگتا تھا. تو کہا تیری جو عادت تھی نا کہ تم مجھ سے بہت مانگتا تھا، جا آج اس عادت کی صدقے تو جنت کا مزاق ہو چکا ہے. تو مولا کریم دونوں جہان کی تمام سرمدی ابدی نعمتوں کو سے ہمیں بحر مند فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے. مولا کریم شرپسند فسادیوں دہشت گردوں سے مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں اور بالخصوص ملک پاکستان میں جو آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی مولا کریم ایمان و عمل کی حفاظت فرما. مولا کریم ایمان کے لٹیرے اور دین کے لٹیرے جو حضور کی عظمت کی بات کرتے کرتے حضور کے معاملات پر نقطہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مولا کریم ایسے علماء سو سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں علماء حق سے وابستہ رکھ، ہمیں علماء حق سے وابستہ رکھ جن میں شاہ عبد العزیز ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، شاہ عبد الحق ہوں، مجدد الفسانی ہوں، امام احمد رضا ہوں، یہ تمام سلاسل کے بزرگ ہوں کہ جنہوں نے بزرگوں کی وراثت کو آگے پہنچایا. مولا کریم جو دعائیں ہم نے کی اسے بھی قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما، اس درس کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما. اور جو درس سیرت اب تک ہم نے 8 سال تک کا پیش کیا، سن 8 ہجری کا، 13 سال مکی اور 8 سال مدنی، مولا کریم اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرما. اور اس درس ترتیب کے ساتھ مولا کریم اسے آگے تک بیان کرنے کی ہمیں استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرما اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما. اب میں الفاتحہ کہتا ہوں، جس کے دل میں جو باتیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اس کو جمع کر لیجئے اور رب کریم کی بارگاہ میں سرگوشی کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کے ضمن میں اپنے رب سے اپنی بات خود کہہ دیجئے. الفاتحہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک اعلان اور سماعت فرما لیجئے، آنے والا اتوار